بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موزی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ گزشتہ ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیں گے حسب معمول، اور یمن کے موضوع پر سیاسی امور کے ہمارے ماہر سے گفتگو ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
امریکی اثر و رسوخ کی بندش کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کا بیان۔ بحران شام کے سیاسی حل کے منصوبے کی سلامتی کونسل میں منظوری۔ پاکستان میں جاری بدامنی اور امریکہ کا کردار۔ اسرائیل پر اقوام متحدہ کی نکتہ چینی۔ یمن پر سعودی جارحیت۔
ناظرین، پچھلے دنوں تہران میں ورلڈ اسلامی اہل بیت اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا کہ جس کے شرکا نے رہبر انقلاب اسلامی سے ان کے قیام گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں واضح طور پر فرمایا کہ ایران میں امریکہ کے اثر و رسوخ پیدا کرنے کی راہیں مسدود کر دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ تفصیلی تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے عالمی اہل بیت اسمبلی اور اسلامی ریڈیو ٹیلی ویژن یونین کے اجلاس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ میں انسانی اخلاق کی ذرہ برابر بھی بو نہیں پائی جاتی، اور وہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ خوبصورت الفاظ اور مسکراہٹوں کی آڑ میں جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی حکام ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی اتفاق رائے کو ایران میں اثر و رسوخ پیدا کرنے کا ذریعہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس اتفاق رائے کو ایران اور امریکہ میں منظوری بھی دی جائے گی یا نہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم نے امریکی اثر و رسوخ پیدا کرنے کے تمام راستوں کو مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا ہے، اور آئندہ بھی امریکہ کو ایران میں اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی اثر و رسوخ پیدا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایٹمی اتفاق رائے کے بعد امریکہ نے خوبصورت الفاظ اور اصطلاحات کے ذریعے اپنے سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور اس اتفاق رائے کو ایرانی قوم کی اپنے اصولوں سے پسپائی قرار دینے کی بھرپور کوشش اب بھی کر رہا ہے، لیکن ایرانی قوم تسلط پسند طاقتوں کے خلاف استقامت کے 36 سالہ تجربے کے ساتھ امریکہ کو سوہانے خواب پورے کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ امریکہ ایک بار پھر جوہری اتفاق رائے کی آڑ میں ایرانی عوام اور حکام کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش اور ایران میں اپنے اثر و رسوخ کا خواب دیکھ رہا ہے، لیکن رہبر انقلاب اسلامی کے بیان نے امریکیوں کے سوہانے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں علاقائی سطح پر بھی ایران اور امریکہ کی پالیسیوں میں کھلا اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ حتمی ایٹمی معاہدے کی صورت میں بھی ایران کی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایران فلسطین سمیت خطے میں تحریک مزاحمت اور صہیونی حکومت کے خلاف جد و جہد کرنے والوں کی حمایت کرتا ہے۔ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے بھی فرمایا ہے کہ ایران خطے کے تمام اسلامی ملکوں کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور کسی بھی اسلامی ملک کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس اصول کی بنیاد پر ایران، شام اور عراق کے عوام اور حکومتوں، نیز فلسطین، یمن اور بحرین میں استقامت کا مظاہرہ کرنے والی قوموں کے ساتھ ہے، اور امریکہ کی سرکردگی میں تسلط پسند طاقتوں کی جانب سے کی جانے والی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ اسلامی ممالک کے دشمن، جن میں امریکہ سر فہرست ہے، اسلامی ممالک کے درمیان پھوٹ اور اپنا اثر و رسوخ پیدا کر کے اسلامی دنیا کو بدستور تشدد اور بحرانوں کا شکار بنائے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اسلامی ملکوں کو کمزور اور ان کے حصے بکھرے کر کے انہیں اپنا تابے دار بنا سکیں۔ اس صورتحال میں اسلامی ممالک کے عوام اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہمی اتحاد و یکجہتی کے ذریعے تسلط پسندوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اس محاذ پر بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ ایران اس وقت بھی عراق اور شام کے عوام کی حمایت کر کے حقیقی معنوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے، لیکن امریکہ اپنی دوغلی پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے دہشت گردی کو اچھی اور بری دہشت گردی میں تقسیم اور عراق اور شام کے حصے بکھرے کرنے کی سازش پر عمل پیرا ہے۔
ناظرین، سلامتی کونسل نے شام کے بحران کے سیاسی حل پر تاکید کی ہے، اور سلامتی کونسل کی جانب سے یہ تاکید اس بات کی غماز ہے کہ عالمی برادری نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیوں ضروری ہے، اور اس سلسلے میں پائی جانے والے رکاوٹوں کو ختم کیا جانا بھی ایک ضروری امر نظر آتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ سیاسی تبصرہ۔
بحران شام کو 4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک ایسے منصوبے کی منظوری دی ہے جس میں اس بحران کے خاتمے کے لیے شامیوں کے درمیان مذاکرات اور سیاسی عمل شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جاری کردہ بیان میں آیا ہے کہ بحران شام کے حل کا واحد راستہ دمشق حکومت کی سرکردگی میں ایک ایسے ہمگیر سیاسی عمل میں مضمر ہے جس کے ذریعے شامی عوام کے جائز مطالبات کی تکمیل ہو سکے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 ارکان نے 17 اگست کو شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسٹیفن ڈی مستورا کے منصوبے کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا تھا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کے پیش کردہ منصوبے میں بحران شام کو مذاکرات کے ذریعے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس امن منصوبے میں، جس پر توقع ہے کہ ستمبر میں عمل درآمد کیا جائے گا، سن 2012 کے نقشہ راہ کے تحت تمام شامی دھڑوں کے درمیان مذاکرات شروع کرنے کی بات کی گئی ہے۔ شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے 29 جولائی کو سلامتی کونسل میں تقریر کرتے ہوئے تمام شامی دھڑوں سے اپیل کی کہ وہ شام کے اندر موجود ورکنگ گروپوں کے ساتھ الگ الگ یا بیک وقت بات چیت میں حصہ لیں۔ اس امن منصوبے کے مطابق 4 ورکنگ گروپ قائم کیے جائیں گے جو امن و سلامتی، سیاسی اور قانونی امور، تعمیر نو اور دہشت گردی کے خلاف جد و جہد کے متعلق معاملات کا جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے تک امریکہ اور اقوام متحدہ کے رکن دیگر یورپی ممالک شام کے خلاف جنگ کا نقارہ بجاتے اور اقوام متحدہ کی اجازت سے نو فلائی زون کے قیام نیز شام پر فوجی حملے کی تگ و دو کرتے رہے ہیں۔ 4 سال تک شام کے عوام اور حکومت کے لیے بدامنی پیدا کرنے اور تکفیری دہشت گرد گروہوں کو مسلح کرنے کے بعد آج سلامتی کونسل شامی حکومت کے باقی رہنے اور سیاسی عمل کے ذریعے بحران کے خاتمے کی بات کر رہی ہے۔ شام میں مارچ 2011 سے مسلط کی گئی بدامنی کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی ہے، اور اعداد و شمار کے مطابق بحران شام کے آغاز سے اب تک 2,40,000 لوگ ہلاک اور 1,20,00,000 بے گھر ہو گئے ہیں۔ شامی عوام کو جھکانے میں ناکام کے بعد اب مغربی ممالک نے سیاسی عمل کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ شام کے بارے میں امن منصوبے کی سلامتی کونسل کی جانب سے منظوری بھی ایسے وقت میں دی گئی ہے جب بحران شام کو حل کرنے کی غرض سے ہونے والی جنیوا 1 اور جنیوا 2 کانفرنسیں مغربی ملکوں کی حمایت کے باوجود ناکام ہو چکی ہیں۔ یہ دونوں کانفرنسیں اس وقت ناکام ہو گئیں جب بیرون ملک مقیم مغرب کے حمایت یافتہ شام مخالف دھڑوں نے اپنے ملک میں بدامنی میں شدت پیدا کرنے کے لیے مغربی ممالک کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں سلامتی کونسل کی جانب سے شام میں سیاسی رائے حل کی منظوری کو شامی عوام اور فوج کی 4 سالہ استقامت اور پائیداری کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس میں مغربی ملکوں اور ان کے عرب حامیوں نیز ترکی کے حکومت کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے کہ اگرچہ شام کا بحران انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن وہ اس بحران کے ذریعے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
ناظرین، امریکہ خود کو پاکستان کا نجات دہندہ قرار دیتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ پاکستانی عوام امریکی مداخلت کے باوجود مسلسل بدامنی اور دہشت گردی کا شکار ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کے سیاسی امور کے ماہر جناب صفدر رضا اس بارے میں کہتے ہیں۔
میں دن بدن گزرتا ہے اور مجھے امریکی پالیسیوں کی بلعجبی پہ حیرت اور تاسف ہوتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کل امریکہ شام اور عراق کی حکومتوں سے اپنے ملک میں امن قائم کرنے کی اپیل کرے، جبکہ اس نے داعش اور النصرہ اور القاعدہ خود گھڑی ہیں اور خود وہ اس علاقے کے امن کو تباہ کر رہے ہیں۔ اے امریکہ، تو خود تھا جس نے 1979 میں جمی کارٹر کے دور سے اسلامی جمہوری کی کامیابی کے کوئی 8-10 مہینے بعد، جب سوویت یونین نے 27 دسمبر 1979 کو افغانستان پر قبضہ کیا تو آپ نے پوری دنیا کو جہادیوں سے بھر دیا اور مصر سے لے کر مراکش تک اور اردن سے لے کر انڈونیشیا تک جہادیوں کو فلاک کر کے پاکستان میں لائے اور تم نے جو ہے وہ تکفیریت کو فروغ دیا اور تم نے وہابیت کو فروغ دیا اور تم نے جہاد کے کلچر کو بڑھایا اور تم نے کتنی بڑی پارٹیاں اور کتنے بڑے کشتار کے ذریعے پاکستان میں جہاد کو اور اسلام کے نام پر تم نے پیٹرو ڈالرز کی بہتات کر دی اور کیسے تم نے گلی گلی ہیروئن اور کلاشنکوف کا کلچر عام کیا اور کیسے تم نے ایک ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 1979 سے آج تک بھلے وہ افغانستان میں سوویت افواج کے خلاف جہاد ہو چاہے اسامہ بن لادن کی تلاش میں القاعدہ کے خلاف اور طالبان کے خلاف آپ کی بمباریاں اور قبضہ ہو تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہر ملک کا تو پڑوسی ہے اور ہر ملک کو پھر تو کہتا ہے امن قائم کر کہ دیکھ اپنی کوہنیاں جن سے ٹپکتا ہے لہو کل جزید و شمر پہ تم آج بنتے ہیں حسین ظالموں کے واسطے زیبا نہیں یہ شور و شین
خود امریکہ حالات کی بہترین نہیں چاہتا پاکستان میں
بالکل میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پاکستان کو ہمیشہ جو ہے وہ ہاٹ واٹرز میں رکھے گا کیونکہ پہلے اگر وہ افغانستان اور سوویت مقابلے کے لیے پاکستان کو اس نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر یوز کیا تو اب وہ چین کے گھیراؤ میں کیونکہ پاکستان اب چین کی طرف چلا گیا ہے تو وہ بلوچستان میں اور دین کے نام پر جو ہے خیبر پختونخوا میں اور قبائلی علاقوں میں کبھی بھی امن نہیں ہونے دے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان چین کی مدد سے اکنامک کاریڈور اور گوادر کے منصوبے کو چین تک ملائے اور وہاں امن قائم ہو جائے اور پھر جو ہے وہ پاکستان ای سی او کے ذریعے بھی ترکی ایران اور افغانستان کے ساتھ تجارت اور یہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے دور رس مفادات ہیں امریکہ کو دنیا میں صرف ایک ملک اسرائیل کی سلامتی کے لیے وہ اتنے بڑے داؤ کھیل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی خود اپنی پالیسی کا محور پاکستان میں امن قائم نہ ہونے دینا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اور عوام نے اس سلسلے میں وار آن ٹیرر پر بہت زیادہ قربانیاں کی ہیں امریکہ کی جنگ کو انہوں نے اپنی جنگ قرار دیا ہوا ہے اور اس وقت بھی جب کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیکورٹی فورسز جگہ جگہ امریکی ٹریننگ یافتہ دہشت گردوں کے پیچھے ہے اور حکومت پاکستان کو اس سلسلے میں امریکہ کو کڑا جواب دینا چاہیے کہ یہ جناب آپ کے لگائے ہوئے پودے تھے جن کی میں بیخ کنی کر رہا ہوں
سامن فلسطینی عوام کی حق تلفی کا سلسلہ پچھلے 60 برسوں سے جاری ہے اور اس میں کہیں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ عالمی اداروں کی جانب سے بار بار انتباہات بھی دیے جاتے رہے ہیں عالمی قوانین بھی وضع ہیں اور ضابطے بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود صہیونی حکومت کی جانب سے ان کو کسی بھی موقع پر درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا آئیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ ملاحظہ فرمائیے
فلسطینی علاقوں میں صہیونی حکومت کے تباہ کن اقدامات میں تیزی آ گئی ہے اور غرب اردن میں فلسطینیوں کے گھروں کو تباہ کرنے کی کارروائیوں میں کافی اضافہ ہوا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی نائب ترجمان وانینا ماسٹراسی نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ اسرائیل نے حال ہی میں فلسطینیوں کی 22 عمارتوں کو تباہ کیا ہے جس کے نتیجے میں 78 فلسطینی من جملہ 49 بچے بے گھر ہو گئے ہیں وانینا ماسٹراسی نے فلسطینی علاقوں من جملہ مشرقی بیت المقدس میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے گھروں کو تباہ کرنے کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے ماسٹراسی نے بان کی مون کے حوالے سے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو زور زبردستی ترک وطن پر مجبور کرنے کی اسرائیل کی پالیسیاں عالمی قوانین کے منافی ہیں ادھر صہیونی اخبار معاریف نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل کے وزیر جنگ موشے یالون کے حکم سے ان فلسطینی مجاہدین کے گھر تباہ کر دیے جائیں گے جو اسرائیل کے خلاف کارروائیوں میں شرکت کرتے ہیں صہیونی حکومت کے خلاف کارروائیوں میں شرکت کرنے والے افراد کے گھروں کو منہدم کرنے کی پالیسی فلسطینیوں کو آوارہ وطن کرنے کے اقدامات میں تیزی لانے کے صہیونی حکومت کے ہتھ کنڈوں میں شامل ہے صہیونی حکومت اس پالیسی کے سہارے غرب اردن اور مشرقی بیت المقدس سے فلسطینیوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فلسطینی علاقوں میں صہیونی کالونیوں اور فوجی اڈوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور فلسطینیوں کی زمینوں پر غاصبانہ قبضے کے بارے میں تشویشوں اور انتباہات سے پتہ چلتا ہے کہ صہیونی حکومت بدستور فلسطینیوں کی زمینوں کو غصب اور گھروں کو مسمار کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے اور فلسطینیوں کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے۔ صہیونی حکومت کی تشدد آمیز اور تباہ کن پالیسیوں سے اس کی ماہیت روز بروز آشکار ہوتی جا رہی ہے اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ صہیونی حکومت کی بنیاد ہی تباہی، توسیع پسندی اور غیر انسانی اقدامات پر استوار ہے۔ صہیونی حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں آوارہ وطن ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 55 لاکھ فلسطینی اس وقت آوارہ وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی اکثریت پناہ گزین کیمپوں میں نہایت نامناسب اور کٹھن حالات میں زندگی گزار رہی ہے۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ مغربی حکومتوں نے صہیونی حکومت کی مجرمانہ کارروائیوں پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ یہی نہیں، مغربی ممالک مذاکرات کی سازش کے دائرے میں فلسطینی پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے حق پر شکوک و شبہات پیدا کر کے فلسطینیوں کے حقوق کی پامالی میں صہیونی حکومت کی پیٹ تھپتھپا رہے ہیں تاکہ غاصب صہیونی حکومت مزید شدت سے فلسطینیوں کے حقوق پامال کرے۔ یہ مسئلہ فرانس کی مضموم تجویز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جسے فرانس نے مشرق وسطی میں صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ واضح رہے کہ فرانس کی تجویز میں فلسطینی پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے حق کو نظر انداز کیا گیا ہے اور یہ امر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی ہے۔
ناظرین، پروگرام زاویہ نگاہ کا آخری موضوع یمن کی صورتحال ہے اور اس موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر جمشید امین زادہ صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔
متشکرم، من عرض سلام دارم۔
میں بھی آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور تمام ناظرین۔
ڈاکٹر جمشید امین زادہ صاحب، یمن پر 26 مارچ سے سعودی عرب نے جارحیت کا آغاز کیا اور یہ سلسلہ اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ جاری ہے اور بے گناہ انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور یہ ایسی حالت میں کہ مغرب اور خاص طور پر امریکہ جو انسانی حقوق اور جمہوریت کا دم بھرتے ہیں، انہوں نے مکمل طور پر سکوت نہ صرف یہ کہ اختیار کر رکھا ہے بلکہ سعودی عرب کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ اور اس کے اتحادی جہاں چیز چاہے جس وقت چاہیں بمباری کریں۔ پچھلے دنوں یمن کی الحدیدہ بندرگاہ پر وحشیانہ بمباری کی گئی کہ جو وہ واحد راستہ ہے کہ جہاں سے قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزارنے والے یمنی شہریوں کے لیے امدادی سامان، جو وہ برائے نام سامان وہ وہاں سے پہنچتا ہے، اس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا اور یہ اتنا وحشیانہ اقدام تھا کہ خود امریکہ بھی اس پر چیخ پڑا۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاقی کے در یمن
جو حادثات و واقعات ہم نے ان 5 مہینوں میں یا 150 دنوں میں ہم نے دیکھے ہیں یمن میں، آج ایک انسانی المیہ میں یہ تبدیل ہو چکا ہے اور سعودی عرب ان علاقوں پر بمباری کر رہا ہے اور ان کو اپنے ٹارگٹ کا نشانہ بنا رہا ہے، جو بنیادی تنصیبات ہیں جہاں پر مختلف انسانی زندگی گزارنے کے لیے اہم جو چیزیں ہیں ان کو وہ نشانہ بنا رہا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ بندرگاہ جو الحدیدہ اور ایک اہم بندرگاہ اس کو تصور کیا جاتا ہے، وہاں پر اس نے سعودی عرب نے حملہ کیا ہے اور کوئی بھی بندرگاہ یا پورٹ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک اہم حیثیت رکھتی ہے، کسی بھی ملک کے لیے۔ وہاں پر خود سعودی عرب ہوائی جہاز کے ذریعے بھی حملے کر رہا ہے اور اپنے بحری جہازوں، جنگی بحری بیڑوں کے ذریعے بھی حملے کر رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یمن کو ہر طرح سے اپنے محاصرے میں رکھے، چاہے زمینی طریقے سے ہو، فضائی طریقے سے ہو یا دریائی طریقے سے ہو۔ جو سیاست اس وقت سعودی عرب نے اپنائی ہے وہ ایک ناکام زمینی سیاست ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ پابندیاں لگا کر اور چاروں طرف سے یمن کو گھیر کر اور ان کو نقصان پہنچائے، اور وہ یہ چاہتا ہے لیکن یہ ناکام ہے کیونکہ وہاں پر یمن کی عوامی رضاکار فورس ہے، انصار اللہ ہے، اور اس سلسلے میں سعودی عرب نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ وہ جو اتحاد تھا یمن کے سیاسی جماعتوں میں اس کو بھی توڑنے کی اس نے کوشش کی, اور ان پانچ مہینوں میں اس نے یہ کوشش کی, ان پانچ مہینوں میں مختلف سیاسی دباؤ کے ذریعے اور مختلف طرح کے حملے کرنے کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کرے, اور اگر یہ نہ کر سکے تو مسلسل حملے کرے, مسلسل بمباری کرے تاکہ اپنا ہدف حاصل کیا جا سکے. لیکن ابھی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا نمائندہ وہاں موجود ہے, اور کئی نمائندے بلکہ وہاں پہ موجود ہیں, اور مسقط میں اس سلسلے کی آخری نشست ہوئی, لیکن سعودی عرب نے اس سلسلے میں کوئی تعاون نہیں کیا, اور وہ ان مذاکرات کو اور اس گفتگو کو کامیاب بھی نہیں ہونے دے رہا. وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ انصار اللہ کی ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں, وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہا کہ یمن پہ اصل اس کی عوام کا ہاتھ ہے.
علی رضا علوی صاحب اسلام آباد سے لائن پر ہیں. علی رضا علوی صاحب السلام علیکم. میری اگر آواز آ رہی ہے تو علی رضا علوی صاحب, ہماری یمن کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے, میں جاننا چاہوں گا کہ پانچ مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چلا ہے کہ یمن پر سعودی عرب کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے, اور وہ اپنے پیش نظر کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے, مگر یہ کہ اگر ان کا ہدف یہ رہا ہو کہ وہ صرف وہاں کے عوام کو, وہاں کی مقامی تنصیبات کو, شہری تنصیبات کو, لوگوں کے گھروں کو تباہ و برباد کریں, تو اس ہدف میں تو وہ یقیناً کامیاب ہوا ہے. کیا کہیں گے آپ اس صورتحال پہ؟
یقین 4.5 کی باری کے دوران اب تک ان کو کوئی ہدف حاصل نہیں ہوا, اور یہ ان کی ناکامی کا مبولتا اعتراف ہے. وہ شہری آبادیوں کی طرف بڑھ چکے ہیں اور وہ بندرگاہوں پر حملے کر رہے ہیں. حد تو یہ ہے کہ ان کی بمباری سے اساتذہ, 13 اساتذہ مارے گئے ہیں, اور بچے, اسکول کے بچے مارے گئے ہیں, اور عالمی ادارے کی اپنی رپورٹ کے مطابق, ہم تو شاید کہیں گے کہ ہزاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن جو اقوام متحدہ کے اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 4,300 لوگ مارے جا چکے ہیں, جن میں بہت, اور یہ بھی عالمی ادارے کی رپورٹ ہے کہ اس میں 2.5 کروڑ عوام کے اس آبادی والے ملک میں 80% لوگ جو ہیں وہ بدترین خوراک کا بحران ان کو پیدا ہو چکا ہے, اور خصوصاً جو انہوں نے الحدیدے پہ, بندرگاہ پہ جو کیا ہے, اس پہ تو وہ سلامتی کونسل جس نے کچھ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی تھیں ان کی کارروائی پہ, اب وہ بھی چیخ اٹھا ہے. اب تین وہاں کے دورے کے بعد جب قاہرہ واپس, عالمی ادارہ خوراک کی چیئر پرسن, تو اس نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی آ کے یہ کہا ہے کہ وہاں کی صورتحال اتنی خوفناک ہو چکی ہے, اور یہ بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ ایک خاندان کے 17 لوگ مارے گئے ہیں. تو اگر تو نہتے عوام کو ہی مارنا مقصد ہے, تو پھر تو یقیناً ان کو یہ کامیابی مبارکباد دینی چاہیے کہ جی آپ بہت کامیاب ہیں کہ آپ نے ایک ظلم اور بربریت کا نیا معیار قائم کر دیا. لیکن اگر آپ کے کہنے کے مطابق واقعاً آپ وہاں کوئی کسی باغی کو مارنے گئے تھے, تو وہاں تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے. یہ بھی عالمی اداروں کی اپنی رپورٹس ہیں کہ اتنی پانچ مہینوں کی ان اتحادیوں کی بمباریوں سے, ظلم و ستم سے, جن کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے, جن کے پاس جہاز ہیں, جن کے پاس بمبار طیارے ہیں, جن کے پاس مسلح تربیت یافتہ لشکر ہیں, ان کو کوئی معمولی سی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی, اور یہ خود مان رہے ہیں. خود ان کی اپنی فوج کے ترجمان کا 3 دن پہلے بیان تھا کہ کچھ ایسے علاقے جن کو ہم نے پہلے چھڑوایا تھا, وہ حوثیوں نے پھر ان پہ قبضہ کر لیا ہے, پھر وہ واپس انہوں نے لے لیے ہیں. تو جب زمینی حقائق یہ ہیں, تو پھر ان معاملات کو, جس لیول پہ بھی اختلافات ہیں, ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے, کیونکہ دنیا کا تمام اختلافات, تمام جھگڑے, تمام ڈسپیوٹس جو ہیں وہ مذاکرات کی میز پر حل ہوتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ سے یا لوگوں کو دبانے سے یا طاقت کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں, تو وہ نہیں ہو سکتے.
جی بہت شکریہ جناب علی رضا علوی صاحب. ناظرین یہاں پہ ایک مختصر ہم بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر امین زادے صاحب، یمن کی صورتحال کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، ہمارے معزز مہمان جناب علی رضا الوی اسلام آباد سے انہوں نے بھی گفتگو کی۔ امریکہ اور مغربی ممالک مکمل طور سے خاموشی اختیار کیے ہوئے، انہوں نے چھوٹ دے رکھی ہے بلکہ ساتھ بھی دے رہے ہیں بعض مواقع پر، اور اسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممنوع ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، ممنوع جگہوں پر بمباری کر رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور اس کا ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصار اللہ جو ہے اس کا دمخم، اس کی پاور، اس کی طاقت کو توڑا جائے، ختم کیا جائے۔ کیا تحریک انصار اللہ ایک چھوٹا سا بظاہر گروہ تھا کہ جس کو ختم کرنا چاہتے تھے وہ بمباری کر کے، اڈرا دھمکا کے، جبکہ آج جو صورتحال ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ وہاں کی عوامی تحریک ہے، وہاں کی عوامی کمیٹیاں ہیں، لوگ ہیں کہ جو سعودی عرب کے خلاف جو ہے میدان میں نکل آئے ہیں، اس بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔
بحث مقاومت در یمن به طور قطع و یقین
مزاحمت کی بات ہے، وہ انصار اللہ سے اس کا پورا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کا مطالبہ ہے مزاحمت، اور وہ انتخابات میں اور الیکشنز میں اور مظاہروں میں انہوں نے یہ بات کی ہے اور اپنے مطالبات کئی مرتبہ پیش کیے ہیں۔ انصار اللہ در حقیقت ایک نمائندہ ہے اور اس کی آزادی اور استقلال کے حامل ایک لوگوں کے نمائندہ ملک ہے، اور یہ جو ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انصار اللہ جو ہے وہ اس کو کنارے لگا دیا جائے۔ بہرحال جو غاصب صہیونی رجیم کی جو لائن ہے، اگر ہم یمن میں دیکھیں تو خود صہیونی جو ہدف ہے اور صہیونی جو افکار و نظریات ہیں، بالکل اسی انداز میں سعودی عرب اب یمن کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اب ہمیں یقین ہو جانا چاہیے اس بارے میں کہ امریکہ اور صہیونی حکومت اور سعودی عرب کوئی بھی اس مقاومت کو اور مزاحمت کو ختم نہیں کر سکا، کیونکہ یہ عوامی مطالبات ہیں۔
علی رضا الوی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا۔ علی رضا صاحب، علی رضا الوی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 5 مہینے کے باوجود یمنی عوام کو گھٹنے ٹیکنے پر آل سعود جو ہے مجبور نہیں کر سکے، اور ان کے اتحادیوں کو بھی یہ بات اب سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بے دردی کے ساتھ لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا آپ کے خیال میں؟
دیکھیں، جلد یا بدیر دنیا کے تمام مسائل، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مذاکرات کی میز پر ہی حل ہوتے ہیں، اور جو اب تک ان کی 5 مہینے کی کارروائی ہے، یہ سوچ کے گئے تھے کہ ہم بہت جلد ان لوگوں کا، جو ان کا خیال تھا کہ بہت جلد بمباری کے ذریعے ہم ان کو ختم اور پورے یمن کے اوپر اپنا قبضہ کر لیں گے یا ٹیک اوور کر لیں گے۔ یہ کوئی دہشت گردی کی بات نہیں ہے، جب دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو تو پھر آپ میں کامیابیوں کا امکانات کافی حد تک ہوتا ہے۔ یہ لڑائی ہے عوام کی، اور وہاں کے جو لوگ زمینی طور پر جو کام کر رہے ہیں اور جو سٹرگل کر رہے ہیں، وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے حقوق کی جنگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو اسلحہ اٹھانے پر مجبور کیا ہے تو یہ آپ کے حقوق کے سلب کرنے کا فطری رد عمل تھا، اس وجہ سے وہ اسلحہ اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ تو ان کو مذاکرات کی میز کی طرف آنا چاہیے۔ اب یہ ان کی اپنی سلیکشن ہے کہ یہ خاصی ذلت کے بعد آتے ہیں، جیسے افغانستان میں یا عراق میں امریکہ کے ساتھ ہوا ہے، یا بروقت یہ صورتحال کی نزاکت کا ادراک کرتے ہوئے بروقت یہ مذاکرات کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں، عزت نفس کے لیے بہت سارے راستے موجود ہیں، ان کو بہت سارے اسلامی ممالک آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خاص طور پر ایران بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ مذاکرات کی میز پر آپ آئیں تو ثالثی کے لیے ہم تیار ہیں۔ اسی طرح باقی عالمی قوتیں موجود ہیں، تو یہ اس معاملے کو اگر یہ مذاکرات کے ذریعے حل کر لیں، اور اس جو زمین سے جڑی ہوئی ہے، جو عوام سے جڑی ہوئی ہے اور جس کا یہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے، اس کو حقیقی طور پر مان لیں، ان کو شراکت اقتدار دیں، ان کو سیاسی اپنے دھارے میں لے آئیں، تو یمن میں امن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بمباری کے ذریعے یا قتل و غارت کے ذریعے اس طرح آپ آگے بڑھیں گے، تو کسی صورت میں بھی آپ کو تاریخ معاف نہیں کرے گی، اور آپ کا نام ہمیشہ ظالموں میں لکھا جائے گا۔
بہت شکریہ جناب علی رضا الوی صاحب۔ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ کم ہے، مختصر ہے، مجموعی صورتحال کا اگر آپ نتیجہ نکالیں ہماری آج کی گفتگو کا، اور اس تناظر میں کہ ایک طرف ممنوع ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں، بے گناہ شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، بمباری کی جا رہی ہے، شہری اہداف کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور سعودی عرب کا یہ کردار ہمیں ہر جگہ جو ہے نظر آ رہا ہے، جہاں بھی مثلا شام میں امن کی بات کی جاتی ہے تو سعودی عرب وہاں میں رکاوٹ بنا نظر آتا ہے، یہ کب ہوش کے یا عقل کے ناخن لیں گے یہ لوگ؟ مختصر جواب چاہوں گا.
خب ان کے چھ اتفاقی در یمن داره میفته،
دیکھیں یمن میں کیا ہو رہا ہے اور کیا جا رہی ہے اور جنایات وہاں پہ انجام دی جا رہی ہیں. اس سلسلے میں ہماری دو ذمہ داری ہیں، ایک تو نیٹو اور اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے اور سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے، اور دوسری خطے کے ممالک کی ذمہ داری ہے کہ جو خطے کے جو ممالک ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری پہ عمل کیا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے سلسلے میں بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، چاہے شام کا مسئلہ ہو یا یمن کا مسئلہ ہو، انہوں نے کوشش کی ہے، اور سلامتی کونسل یا اقوام متحدہ بھی اس بات کی تائید کرتا ہے. لیکن اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سنجیدہ اقدامات کریں، کیونکہ جو انسانی المیہ آج ہمیں شام اور یمن میں نظر آ رہا ہے یہ بہت بڑا انسانی المیہ ہے. تقریباً 13 ملین افراد کو غذا کی قلت کا سامنا ہے، اور جو قتل عام ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً ہر مہینے 1000 سے زیادہ افراد مارے جا رہے ہیں. اس کے لیے ایک ایسی موومنٹ کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے اسلحے کی کا راستہ روکا جائے، اور سعودی عرب کی جو مدد کی جا رہی ہے اس کا راستہ روکا جائے، اور القاعدہ کو نابود کیا جائے، چاہے وہ شام میں ہو یا یمن میں ہو، اس چیز سلسلے کو بند ہونا چاہیے.
بہت شکریہ ڈاکٹر جمشید امینزادے صاحب. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام زاویہ نگاہ کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ.